قوله الكريم. آج ہم نے سورہ احقاف پڑھی ہے، سورہ حجرات، سورہ فتح، سورہ قتال اور سورہ قاف. جیسے جیسے آگے جا رہے ہیں سورتیں چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہیں. سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر فرمایا. احقاف کہتے ہیں ریت کے ٹیلوں کو. یہ قوم ریت کے ٹیلوں پہ گھر بنا کے رہتی تھی. حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو وہ جواب میں کہنے لگے کہ اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، آپ ہمیں ہمارے باپ دادا کی دین سے ہٹانے کے لیے آئے ہو. یہ واقعہ پہلے بھی گزر چکا ہے، صرف اس میں جو مختصر بیان ہوا ہے وہی بتاتا ہوں. پھر کہنے لگے کہ اگر آپ سچے ہو، حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر آپ سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ. حضرت ہود نے فرمایا انما العلم عند اللہ، عذاب کا علم اللہ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں، اور میں تو تمہیں پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں. جو میری ذمہ داری ہے تمہیں بتا دوں گا، اس سے زیادہ منوانا میری ذمہ داری نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم، جب عذاب آیا ہے تو بادل کی شکل میں، جب وہ کالی گھٹا انہوں نے اپنے علاقے کی طرف آتی ہوئی دیکھی تو کہنے لگے کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پہ برسے گا. حضرت ہود نے فرمایا نہ، بل ہوا مستعجلتم بھی، یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے. ریحن فیہا عذاب علیم، اس میں ایسی ہوا ہوگی جس میں دردناک عذاب ہوگا. تدمر کل شیء بامر ربها، رب کے حکم سے یہ ہوا ہر چیز کو تہس نہس کر دے گی. اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات. قوم عاد کہتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی بھی نہیں ہے. کھجور کے تنوں جتنے تو ان کے قد ہوتے تھے، اتنے اونچے قداور. نبی نے ان سے کہا، اللہ کا پیغام پہنچایا کہ بھئی جس رب نے تمہیں بنایا ہے وہ تم سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو تم. اللہ فرماتے ہیں فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات، اور ایک اور مقام پر فرمایا فاما عاد فاہلکوا بریح صرصر ناتیہ، ہم نے عاد کو ہلاک کیا ایک ہوا کے ذریعے، صرصر، ایسی ہوا جس میں خوفناک آواز ہوتی ہے. جب بہت تیز ہوا چلتی ہے نا اس کی آواز بڑی خوفناک ہوتی ہے. آتیتن، فرمایا وہ ہوا سرکش ہوا تھی. ہوا جب ایک چلتی ہے نا ایک لمٹ سے، قانون اور ضابطے کے تحت چلتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ ہوا ایسی تھی جو سرکشی کرنے والی، کوئی حدود اور قیود نہیں جانتی تھی. اہلکوا بریح صرصر، واما عاد فاہلکوا بریح صرصر، تیز ہوا کے ذریعے ہم ہلاک کیا. وہ اور کیا فرماتا، اللہ نے فرمایا سبع لیال و ثمانیت ایام، سات راتیں اور آٹھ دن تک ان پر ہوا کا طوفان مسلط رہا ہے. فہل ترى لهم من باقیا، فرمایا کوئی ایک بھی پھر ان میں تم میں نظر آتا ہے، کوئی ایک بھی نظر آیا، کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کی جڑیں ہوتی ہیں نا بے جان جڑیں، اور کھجور کے گرے ہوئے تنے ایسے اوندھے پڑے ہوئے تھے جب طوفان تھمائے. ایک ہفتہ ہوا چلی ہے، ہواؤں نے اٹھا اٹھا کے ان کو زمین پہ پٹخائے اور ان کے گھروں کے نام و نشان بھی نہیں چھوڑے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو ہوا کے ذریعے ہلاک کیوں کیا؟ فرعون کو تو پانی میں غرق کیا تھا، نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی پانی میں غرق کیا، قوم سمود کو فرشتے نے زور سے چیخ ماری، ان کے کلیجے پھٹ گئے، تو قوم عاد کو ہوا کے ذریعے کیوں ہلاک؟ اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ یہ اپنے آپ کو سب سے بھاری سمجھتے تھے، سب سے ہلکی چیز سے اللہ نے ہلاک کیا ان کو۔ ہوا تو کسی کو کچھ نہیں کہتی، تو اللہ نے بتا دیا کہ تمہارے قد آور جسم اور تمہاری مضبوط عمارتیں جو پہاڑوں کو تراش کے، چٹانوں کو تراش کے مضبوط عمارتیں بناتے ہو، یہ عمارتیں بھی تمہیں ہوا سے نہیں بچا سکتی۔ تو ہوا نے ایسا انجام کیا ان لوگوں کا۔ اللہ جب اپنی مخلوق میں کسی چیز کی بھی لگام کو ڈھیلا کر دیں تو میرے بھائی، پانی بھی انسان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی، ہوا بھی انسان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی، کیڑے مکوڑوں کی طرح انسان جو ہے نا ہلاک ہوتا ہے پھر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بیان کیا۔ پھر اسی سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جنات کا واقعہ بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے رات کو تہجد کی نماز میں یا فجر میں، تو جنات کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ مسجد آج بھی سعودی عرب میں وہ جگہ وہ مقام موجود ہے، باقی وہاں کی حکومت نے سارے نشانات مٹا دیے، جتنے تاریخی واقعات تھے نا کہ یہاں یہ واقعہ، یہاں یہ واقعہ، وہاں کی گورنمنٹ ایک ایک کر کے سب ختم کر رہی، یہاں تک کہ وہ مسجد نبوی کا وہ ممبر جو 1200 سال سے چلا آ رہا ہے، بلکہ 1300-1400 سال سے چلا آ رہا ہے، جہاں حضرت عمر، جہاں حضرت عثمان کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے تھے، وہی ممبر ہے جہاں آج مسجد نبوی کے امام کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں۔ سعودی حکومت نے اس کو بھی گرانے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ مسجد کی آگے سے توسیع ہوگی۔ آگے سے توسیع میں نقصان کیا ہے کہ محراب بدل جائے گا۔ ابھی تو سب کو پتا ہے نا، یہ محراب ہے جہاں حضرت عثمان تھے، یہ محراب ہے جہاں حضرت ابو بکر تھے، اور یہ ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ تو وہاں کی عوام سڑکوں پہ نکل آئی، احتجاج کیا، جس کی وجہ سے یہ کامیاب نہیں ہو سکا معاملہ۔ اسی طرح جو احد ہے نا، احد میں مشہور واقعہ ہے جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، ایک پہاڑی تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو بٹھا دیا، چھوٹی سی پہاڑی تھی کہ دشمن یہاں سے پلٹ کے واپس نہ آئے۔ اس پہاڑی، وہ پہاڑی ابھی بھی موجود ہے، اگرچہ گھس کے کم ہو گئی ہے مگر موجود ہے صاف واضح۔ تو وہاں پورا احد کا نقشہ آج بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہاں سے یہ لشکر آ رہا تھا، یہاں تیر انداز تھے، یہاں حضرت حمزہ شہید ہوئے، یہ حضرت حمزہ کی قبر ہے، وہ آج بھی موجود ہے قبر۔ دریا کا ایک نالا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خواب آیا کہ حضرت حمزہ خواب میں آئے کہ پانی مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے، پانی کا ریلا، مجھے یہاں سے نکالیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سید الشہداء حضرت حمزہ کی کہ جسد اطہر کو وہاں سے نکال کے اس کے قریب میں کہیں اور دفن کیا، وہ جگہ آج بھی موجود ہے، اور وہ نالا باقاعدہ آج موجود ہے، برساتی پانی کا ریلا آتا ہے، پہلے یہاں قبر تھی اب وہاں ہے۔ تو پورا احد کا نقشہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ سعودی حکومت نے وہ جو پہاڑی ہے نا چھوٹی سی، جس سے سارا نقشہ سمجھ میں آتا ہے، 1-2 سال پہلے باقاعدہ بلڈوزر لا کے مزدوروں کو کام پہ لگا دیا تھا کہ اس کو یہاں سے ختم کر دو۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کو کیا کر دو؟ ختم۔ شرک پھیل رہا ہے اس سے، حالانکہ کوئی شرک نہیں پھیلتا، وہ کوئی وہاں کوئی پوجا پاٹ، کوئی بت تھوڑی رکھے ہوئے جن کو لا کے لوگ سجدہ کریں گے۔ 1400 سال میں کسی نے ختم نہیں کیا وہ، لیکن ایک ہندوستان کے بوڑھے آدمی تھے، وہ ٹریکٹر کے آگے آ کے لیٹ گئے، صحیح ہے نا، جب ٹریکٹر آیا نا اس پہاڑی کو گرانے کے لیے، تو ایک ہندوستانی تھے بوڑھے، وہ آ کے لیٹ گئے کہ یہ میں نہیں گرانے دوں گا، یہ اتنی بڑی یادگار ہے، یہ میں نہیں گرانے دوں گا۔ اور بھی پھر ان کو دیکھا دیکھی لوگ آ گئے اور کہا کہ ہماری لاش پہلے گرے گی، یہ ٹریکٹر ہمارے اوپر سے چڑھے گا، پہلے ہم مریں گے پھر یہ گرے گی پہاڑی۔ تو اللہ اس بوڑھے کو جزائے خیر دے، اس نے وہ پہاڑی گرنے سے بچا دی. اب پتہ نہیں امریکہ کے اشاروں پہ ہو رہا ہے یا کس پہ ہو رہا ہے، اللہ ہی پوچھے گا ان لوگوں سے. باقی کچھ اچھے کام بھی کر رہے ہیں وہ لوگ، کسی کی برائیوں میں اس کی اچھائیوں کی بھی نفی نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ کام بہت برا کر رہے ہیں. سارے نشانات ایک ایک کر کے مٹا رہے ہیں. مکہ میں وہ قبرستان جہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، وہ قبرستان آج بھی موجود ہے اور بالکل بیت اللہ کے قریب ہی ہے. آپ پیدل جا کے دے سکتے ہیں، چار دیواری ہے اور خالی پڑا ہوا ہے وہ جگہ جہاں بچیوں کو زندہ دفن. یہ جگہ اس لیے تاریخی لحاظ سے اہم ہے کہ اسے دیکھ کے اسلام نے عورت پر جو احسان کیا ہے، وہ احسان انسان کے دماغ میں بیٹھتا ہے، دل میں قرار پکڑتا ہے کہ دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اسلام نے ان کو دفن ہونے سے بچایا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، فرمایا جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. لیکن وہ اس لیے باقی رہ گیا وہ قبرستان، حکومت سعودیہ نے اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی تھی وہاں سڑک بنانے کے لیے کہ اوپر سڑک بنا دیں گے ختم. لیکن اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ وہاں جب بھی کھدائی ہوتی تھی نا، کوئی خون نکلتا تھا اس کے اندر سے، تازہ خون، تو وہ جو کام کرنے والے مزدور ہیں وہ ڈر جاتے تھے، نہیں ہوتے، ایک وحشت بیٹھتی تھی. مجھے خود وہاں کے ایک بوڑھے نے بتایا کہ وہ کھدائی ہوتی اندر سے وحشت ناک قسم کا خون نکلتا ہے. تو اس نے تو یہ بھی بتایا کہ بعض لوگ بے ہوش بھی ہو چکے ہیں. تو حکومت، پھر یہ پروجیکٹ حکومت کا کامیاب نہیں ہوا، تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس کے پیچھے سے جو سڑک آ رہی ہے اس کو پھر انہوں نے سائڈ سے گھمایا ہے، لمبا ٹن کاٹ کے وہ سڑک جا رہی ہے. صاف پتہ چلتا ہے کہ سڑک کا راستہ یہ نہیں ہے، یہ کسی مجبوری سے گھمایا یہاں پہ. تو شاید اللہ نے وہ قبرستان باقی رہنے دے دیا یہ بتانے کے لیے کہ زمانے جاہلیت میں عرب کیا تھے اور اسلام لانے کے بعد عرب کی کیا کیفیت. آج بھی عرب لوگ بیٹی کی پیدائش پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں بنسبت بیٹوں کے. خیر، تو وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت جنات نے سنی اور آپ علیہ السلام نے جنات کو تبلیغ کی. تو اللہ نے اس سورت کے آخر میں جنات کی باتوں کو ذکر کیا ہے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، جنات کا ٹولہ گزر رہا تھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام سنا، نماز میں تلاوت سنی، ایک دم ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ بھئی یہ تو بالکل ویسی ہی تلاوت ہے جیسی موسیٰ علیہ السلام تورات پڑھا کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں نا، بالکل تورات جیسا کلام ہے یہ، بالکل تورات. اب یا تو انہوں نے کی عمریں اتنی لمبی ہوں گی کہ حضرت موسیٰ کا کلام انہوں نے سنا ہوگا، یا باپ دادا سے نقل ہوتا آ رہا ہوگا. جیسے نجاشی نے جب قرآن سنا نا، تو اس نے کہا یہ بالکل کیسا کلام ہے جیسا حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوا تھا. تو اس لیے کہ نجاشی نے انجیل پڑھی ہوئی تھی تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ وہ بھی خدا کا کلام ہے، تو یہ بھی بالکل کلام ایک جیسے ہیں دونوں. تو یا تو جنات نے باپ دادا سے سنا ہوگا وہ کلام، یا یہ کہ جنات کی عمریں بڑی لمبی. سنا ہے، واللہ عالم، میں نے کسی جن سے میرا ٹاکرا ہوا نہیں. ایک آدمی تھا نا، اس کو کسی نے بتایا کہ اس فلیٹ میں جنات رہتے ہیں، یہ نہیں خریدو. وہ بڑا فنٹر بنا، اس نے کہا نہیں ہم تو خریدے گا، کوئی جن ون نہیں ہوتا. تو جا کے بیل بجائی، اندر سے ایک صاحب نکلے، یہ بڑا خوش کہ خام خامے لوگوں نے مشہور کیا ہوئے جنات جنات. صاحب نکلے، ہاں بھائی خیریت، کیسے آنا ہو؟ کہہ رہے یار میں یہ گھر کرائے پہ خریدنا چاہتا ہوں، فلیٹ ہے. تو میں نے سنا یہاں جنات ونات بھی ہیں، آپ بتائیں آپ یہاں رہتے ہیں. تو کہتا ہے میں تو 500 سال سے لے رہا ہوں، مجھے تو ابھی تک کوئی نظر نہیں آیا. پتا چلا یہی جن ہے. تو وہ جواب کیا کہتا ہے، میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں، مجھے کوئی نظر نہیں آئی. یہ بیچارہ الٹے پاؤں بھاگا، کمبخت، انسان تو 500 سال سے نہیں رہ سکتا. یہ تو خیر ایک لطیفہ ہے آپ کو تھوڑا سا فریش کرنے کے لیے. تو باقی کسی گھر میں جنات وناتوں کو اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے، چلے جایا کریں، ٹھیک ہے نا. وہاں جا کے جنات کو بولے تمہاری ایسی کی تیسی، بھاگ جائیں گے وہ. تو اچھا کیا کہہ رہا تھا میں، ہاں، تو وہ جنات کا ایک ٹولہ گزرا، تو وہ فوراً انہوں نے کلام سنا، بڑے متاثر ہوئے، قرآن مجید سنا اور جا کے اپنی قوم کو دعوت دی. یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اے قوم ہم نے موسیٰ کے بعد ایک کتاب سنی ہے، ایک کلام سنا ہے جو پہلے موسیٰ پہ نازل ہوا تھا، بالکل ایسا ایک اور کلام ہم نے سنا ہے مصدقا لما بین یدی، اور یہ پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، موسیٰ کی کتاب کو بھی اور عیسیٰ کی کتاب کو بھی برحق کہتا ہے، یہدی الی الحق، اور حق کی رہنمائی کرتا ہے، دلائل مضبوط ہیں، سیدھی راہ دکھاتا ہے، آمنا بھی، ہم اس کتاب پر ایمان لے آئے ہیں۔ اور پھر کہنے لگے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، وہ پیغمبر جو تمہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے تم اس کی دعوت پہ لبیک کہو، اس کی پکار کو قبول کرو۔ وَمَلَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، جو اللہ کی دعوت پر لبیک نہیں کہتا وہ اللہ کے عذاب سے زمین میں بچ نہیں سکتا، وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَا، اور اللہ سے اس کو کوئی دوست نہیں بچا سکتا۔ تو اللہ نے جنات کا یہ کلام، ان جنات، یہ جو تھے نا جنات، ایسا معلوم ہوتا ہے تبلیغی جماعت سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، ٹھیک ہے نا، ادھر کلام سنا اور ادھر اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے چلے گئے، اور پھر کافی سارے جنات کو لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ان جنات نے اسلام قبول کیا۔ یہی تو دعوت ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے، کسی مسلمان کو توبہ کرا دینا یا غیر مسلم کو مسلم بنا دینا، دعوت کے دونوں شعبے ہیں۔ تو البتہ تبلیغ والوں پر یہ لوگ اشکال کرتے ہیں کہ غیر مسلم کو مسلم کیوں نہیں بناتے، تو وہ اس لیے نہیں بناتے کہ جو کر سکتے ہو نا، جتنی اللہ نے ہمت دی ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ مسلم کو مسلم بنانا آسان ہے کیونکہ وہ تو پہلے سے مانتا تو ہے نا اللہ رسول کو، نماز روزہ مان، آپ وہ کہتے ہیں نا ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، وہ کہے گا ہاں پڑھا ہے، تو اب اس کو کہا جاتا ہے، اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں، شرم آئے گی اس کو، مانتا ہے کہ تقاضے ہیں۔ غیر مسلم کو بولو گے نا ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، کہہ رہے تم نے پڑھا ہے، میں نے تھوڑی پڑھا ہے، یہ کلمہ تم نے پڑھا ہے، ہم نے تو پڑھا ہی نہیں، اب کیا کر لو گے بھائی اب اس کو بولو تم نے کیوں نہیں پڑھا، تو وہ کہے گا میں نے اس لیے نہیں پڑھا کہ میں تمہارے نبی کو مانتا ہی نہیں ہوں، اب آپ دلائل دو اس کو۔ تو یہ کام علماء کا ہے، دلائل کی دنیا میں، دلائل کی دنیا میں بات کرنا یہ کس کا کام ہے؟ علماء کا کام ہے، کیونکہ وہ قرآن و حدیث کے دلائل بھی جانتے ہیں، دوسرے دلائل بھی جانتے ہیں، تو اس لیے جو کام کر سک رہے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو وہ جنات پھر مسلمان ہوئے، پھر انہوں نے تبلیغ کیا، آج جنات میں بھی بہت سارے جنات مسلمان ہیں، جنات میں سارے مذاہب ہوتے ہیں، عیسائی بھی ملیں گے، یہودی بھی ملیں گے، اور مسلم بھی ملیں گے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے جتنے فرقے انسانوں میں ہیں جنات میں بھی ہیں، جنات میں آپ کو ٹانگیں چوڑی کرنے والے بھی ملیں گے، پتلی کرنے والے بھی ملیں گے، صحیح ہے نا، گرین چینل والے بھی ملیں گے، وائٹ چینل والے بھی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ جنات میں یہ سارے فرقے بنتے کیسے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے بنتے ہیں کہ جیسے جنات، جیسے انسان جب کسی کی دعوت سنتا ہے نا، اثر ہوتا ہے تو ویسا ہی ہو جاتا ہے، تو جنات بھی جس کا بیان سنتے ہیں وہی نظریہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ہری پگڑی والے کے بیان سن رہے سارا دن، اسی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں تھے نہیں، ہیں، ہیں کا مطلب کیا ہے؟ موجود ہیں، اور یہ دیوبندی کیا کہتے ہیں؟ تھے، تو ہیں کا مطلب ابھی موجود ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں، تو وہ جن بھی سن کے نا وہ بھی ہیں، وہ بھی یہ مان لیتا ہے، وہ جن بھی تو وہ بھی تو ویسے ہی عقل رکھتا ہے نا جیسی آپ رکھتے ہیں، تو وہ بھی ویسے ہی بن جاتا ہے۔ جو ہندوؤں کے وہاں ہندوستان میں رہتے ہیں دیکھتے ہیں انسانوں کو، اچھا یہ بات یاد رکھیں جنات انسانوں سے سیکھتے ہیں، انسانوں سے متاثر ہوتے ہیں، اور ادھر الٹا کام ہو رہا ہے، انسان کس سے متاثر ہو رہے ہیں؟ جنات، تو یہ الٹی کہانی چل رہی ہے، جنات انسانوں سے متاثر ہوتے ہیں نہ کہ انسان جنات سے۔ تبھی دنیا میں جس کی شہرت زیادہ ہوتی ہے نا انسانوں میں، تو جنات میں بھی اس کی شہرت ہوتی ہے، اس لیے مشہور لوگوں سے جنات ڈرتے بھی ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ تو جنات کی بات آئی ہے تو ایک اور ٹیکنیکل نقطہ آپ کو جنات کے بارے میں بتا دوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جنات سے ڈرتے ہیں اور یہ سرکش ہوتے ہیں، مسلط ہو جاتے ہیں، یوں کرتے ہیں، تو قرآن مجید میں سورہ جن جو انشاءاللہ 29ویں پارے میں آئے گی، اس میں پوری سورت ہی جنات کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو اس میں اللہ نے فرمایا کہ جنات نے ایمان لانے کے بعد اس کا اعتراف کیا کہ جنگلوں میں لوگ آ کے ٹھہرتے تھے اور اللہ سے پناہ، اللہ کی پناہ کے بجائے جنات سے پناہ مانگتے تھے، جنات کی، کہ اے جن ہمیں شیطانوں سے پناہ میں رکھو، کیونکہ جنگلوں میں ڈر ہوتا ہے نا جنات کا، تو بجائے اس کے کہ اللہ کی پناہ مانگے کہ وہ آپ کو محفوظ رکھے، خود جنات کی پناہ مانگتے تھے، جنات سے ڈرتے تھے کہ آپ ہمیں پناہ ملائیں. تو فزادوہم رہقا، اس سے جنات کے سینے چوڑے ہو گئے. انہوں نے کہا بھئی یہ تو ہم ان سے ڈر رہے ہیں اور یہ نالائق ہم سے ڈر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب آپ کو پتا ہونا کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ سے ڈرتا ہے تو آپ اس پہ شیر ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سامنے والا کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو. تو اس سے پتا چلا کہ اصل میں جنات ڈرتے ہیں انسانوں سے، لیکن جب جنات دیکھتے ہیں کہ یہ الٹا مجھ سے گھبرا رہا ہے، پھر وہ ڈرنا نہ صرف یہ کہ چھوڑ دیتے ہیں بلکہ آپ کو ڈراتے ہیں، اور آپ پھر ڈرتے ہو، پھر ساری زندگی ڈرتے رہتے ہو. تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ جو عامل کے پاس جاتے ہیں نا لوگ، عامل سے مراد وہ نہیں جو اپنے آپ کو عامل کہتا ہے. بعض لوگ آج ایسے فراڈی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم عامل تھوڑی ہیں، ہم عامل نہیں ہیں، ہم تو ویسے ہی کر رہے ہیں. تو عامل عامل ہی ہوتا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو عامل کہے یا نہ کہے. جو بھی جن چڑیل اتارنے والے لوگ ہیں نا، وہ میری مراد ہیں. تو ان کے پاس جب آپ جاؤ گے نا، جن کا کام ہی ہے یہ، ادھر اس کی چڑیل اتار دی، ادھر جن اتار دیا، منتر پڑا، یہ پڑا، تو ان لوگوں کے پاس جب آپ جاتے ہو تو جن دیکھ لیتا ہے کہ یہ آدمی چکر میں پڑ گیا، سمجھ رہے ہو. لہذا جن وقتی طور پر تو بھاگتا ہے، کیوں بھاگتا ہے؟ تاکہ آپ کا عقیدہ اس عامل پر مضبوط ہو جائے اور آپ سمجھو کہ واقعی یہ عامل کے ہاتھ میں کچھ ہے. اتنا مضبوط جن آیا ہوا تھا، اس عامل نے پتہ نہیں کیا پڑا اور بندہ ٹھیک ہو گیا. تو آپ کو میں اس لیے ترس کھاتا ہوں لوگوں پہ کہ اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو برباد مت کرو. وہ جو جن بھاگتا ہے نا، وہ آپ کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے بھاگتا ہے، تاکہ آپ اس عامل کے پاس بار بار جائیں. کیونکہ جن یہ چاہتا ہے، جو جنات میں زیادہ تر کافروں کی ہے، جیسے انسان میں زیادہ کافر ہے نا، جنات میں بھی ایسے ہی. تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا عقیدہ خراب، یہ مسجد کو چھوڑ کر، نماز روزے زکوٰۃ کو چھوڑ کر ان گنڈوں میں لگ جائے، تعویذوں میں اور پھونکوں میں اور وہ چڑیلوں میں اور جناتوں میں اور بھوتوں میں لگ جائے بس. پھر علاج ہی کراتا رہے، پھر کبھی قرآن کے نام پہ سی ڈی آ رہی ہے وہ سن سن کے الٹیاں کرتا رہے. انہوں نے بتایا نا، ایک مفتی جنید صاحب نے ایک سی ڈی نکالی ہے، دنیا کا سب سے بڑا فراڈ، لیکن ہمارے دیوبندی اس سے بڑے متاثر ہو رہے ہیں. شیخ الحدیث حضرات متاثر ہیں، ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوئے اس کے سامنے. تو یہ سب بیوقوف بناتے ہیں، علماء کو بھی بنا دیتے ہیں. ایک بہت بڑا فراڈی عامل ہے، بہت بڑا فراڈی، دار العلوم کورنگی کے مفتیان کرام اس کی خدمت میں دوزانوں بیٹھتے ہیں آ کے، ٹھیک ہے نا. حالانکہ میں اس کو بچپن سے جانتا ہوں. تو یاد رکھو، اس زمانے میں کوئی کتنا بڑا بزرگ بھی کسی عامل کے پاس جا رہا ہے نا، تو اس عامل سے دھوکے میں نہ ہو، کیونکہ یہ بزرگوں کو بھی بیوقوف بناتے ہیں. نیک ہونا اور مفتی ہونا الگ چیز ہے، اور دماغ میں سینس ہونا الگ چیز ہے. مفتی تو آج کل اسے کہتے ہیں جو مفتیوں کا کورس کر لے، وہ تو بڑے بڑے احمق اور بیوقوف بھی کر رہے ہیں. جیسے ڈاکٹروں میں نا، ایک سے ایک عجیب سی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں نا، ایم بی بی ایس کوئی بھی کر لیتا ہے. تو مفتیوں میں بھی، علماء میں بھی ایسا ہی ہے. دور حدیث میں جا کے دیکھو، آپ کو بہت سارے ایسے عجیب عجیب سی چیزیں نظر آئیں گی وہاں پہ. آپ بولو گے یہ کس قسم کی چیزیں ہیں جو عالم بن رہی ہیں، لیکن وہ چیزیں ہیں، بہرحال بن رہی ہیں. کیونکہ مدارس میں چھانٹی کرنا ممکن نہیں ہے، بلکہ کسی ادارے میں ممکن نہیں ہے. یا تو سب کا ISSB کا ٹیسٹ ہو پہلے، سلیکشن سے پہلے، جو آرمی میں ہوتا ہے. ایک ایک چیز دماغ کے نٹ بولٹ چیک کیے جائیں، اس کے کیا ہے، کھوپڑی ہے بھی یا نہیں ہے. تو اتنا ٹیسٹ کے بعد جو ہے نا، پھر یہ مسئلہ نہیں ہے، پھر بڑا مسائل ہو جائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے سب آ رہے ہیں. اس میں چند اچھے بھی ہوتے ہیں اور بےچارے سیدھے سادے بھی ہوتے ہیں. تو وہی عالم مفتی بن جاتے ہیں، پھر ان کو عالم بھی عامل بھی بیوقوف بناتے ہیں. تو وہ بےچارے سیدھے ہوتے ہیں مگر بن جاتے ہیں. سیدھے ہیں تبھی تو بنتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ حساب کتاب ہے. تو اس لیے ان سے متاثر نہ ہوا کرو کہ یہ تو فلاں بزرگ کے خلیفہ ہیں اور فلاں اتنے بڑے حضرت جی ان کے پاس جاتے ہیں، حضرت جی کو بھی بیوقوف بناتے ہیں. تو جو ان کے پاس جائے گا نا، جنات اس کا راستہ دیکھ لیتے ہیں. جنات کہتے ہیں یہ آدمی گھبرانے والا ہے. اور اگر آپ ہمت کر لو، جن بھی نہ آگے بولے ایسی کی تیسی، آنے دو، ٹھیک ہے نا، تو وہ خود ہی تھوڑے دنوں کے بعد بھاگ جائے گا. البتہ جائز جو رقیہ ہے، جو احادیث میں ہے اور علماء جو بتاتے ہیں، آیت الکرسی ہے، وہ چیزیں پڑھنی چاہیے، ان سے فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ جنات، پریشان کرنے والے جنات ان چیزوں سے ڈرتے ہیں. آیت الکرسی کے بارے میں تو صحیح حدیث ہے کہ آیت الکرسی جو رات کو پڑھ کے سوتا ہے نا، جن اس کے قریب نہیں آتا، سمجھ رہے نا. کیونکہ توحید کا کلمہ ہے نا، اس میں اللہ کی توحید ہے، حمد و ثنا ہے. تو جن سمجھ جاتا ہے اس کا عقیدہ مضبوط ہے. یہ کس پہ نظر رکھتا ہے؟ اللہ پہ. تو جتنے بھی حدیث میں جو رقیہ ہیں، دم ہیں، وہ سارے توحیدی مضامین پر مشتمل ہیں کہ اپنا ایمان مضبوط ہو. تو وہم ہی نہیں بنا کریں آپ لوگ، صحیح ہے. اور پھر بتا دوں، کسی پہ جن میں نہ آیا کسی کے پاس نہ لے کے جاؤ، خود ہی دم کرو، آیت الکرسی پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو اس کے اوپر، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں ہوتا تو سمجھ لو کہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، بس یہی کرتے رہو. لیکن لے گئے تو پھر بس گئے کام سے. تو یہ قرآن میں ہے کہ جنات جو ہے نا وہ شیر ہو گئے کہ یہ تو ہم سے پناہ مانگتے ہیں. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید کو بھیجا ایک درخت کو کاٹنے کے لیے، اس پہ جنات تھے. وہ جنات بھی سرکش تھے. عرب لوگ جب جاتے تھے نا سفر میں، اس درخت کے نیچے بیٹھ کے اس جن کی پناہ مانگتے تھے کہ اے جن تو ہماری مدد کر اور ہمیں شیاطین سے پناہ میں رکھ. وہ جن شیر ہو گئے، بھائی یہ تو ہم لوگ ان کے خدا ہیں. تو وہ کبھی شرارت بھی کرتے، کبھی پناہ بھی میں بھی دے دیتے، یعنی پناہ کا مطلب تنگ نہیں کرتے. تو اور پھر اس درخت کو بھی لوگوں نے متبرک سمجھنا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بھیجا، جاؤ درخت کاٹو جا کے. اب خالد بن ولید اگر ڈرتے کہ یار یہ جن مجھے بھی تو بگاڑ سکتا ہے نا کچھ، ہے بھائی میرا بھی تو کچھ کر سکتا ہوں، پہلے یوں 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 کر رہے ہوتے وہاں جا کے آتل کرسی پڑھ کے پھو پھو. خالد بن ولید نے جب تلوار گھمائی نا، وہ جن آیا ایسے چڑیل کی طرح شور میں چھا، ایک گھمائی تلوار دو ٹکڑے کر کے پھینک دیے، ٹھیک ہے نا، ایسی کی تیسی. ہمارے حضرت کا بھی ایک واقعہ ہے، ایک بنگلہ دیش کا طالب علم تھا، اس پہ جن چڑھ گیا اور وہ کہنے لگا، وہ عاشق ہو گیا جن اور کہنے لگا میں اس کو بنگلہ دیش لے کے جاؤں گا. کہاں لے کے جاؤں گا؟ بنگلہ دیش. اب بڑے مسئلہ ہو گیا، وہ مختلف خانقاہوں میں دم درود ہو رہے ہیں، پھونکیں ماری آ رہی ہیں، جھاڑ پھونک، بہت سارے حساب کتاب ہو رہے ہیں، قابو میں ہی نہیں آ رہا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے یہاں آیا دارالافتاء میں، ٹکٹ کرا لی تھی بنگلہ دیش جانے کے لیے، اتنا پریشان کیا ہوا تھا. تو حضرت کو کسی نے بتایا یہ طالب علم ہے، جن چڑھا ہوا اس پہ اور یہ بڑا شرارتی جن ہے، اتر نہیں رہا. حضرت گئے، حضرت نہیں یہ پھوں پھانی، صحیح نا، بیٹھے ہوئے اندر مندر کے لیے اندر. حضرت نے کہا اتنا ٹائم نہیں ہے بھائی، بہت سارے کام ہو. حضرت گئے تو وہ جن ہوا میں اچھل رہا ہے حضرت پہ حملہ کرنے کے لیے نا. حضرت نے آستین چڑھائی، زور سے ایک لگایا، یہ ایسی کی تیسی. ڈرے نہیں نا، جن سے ڈر گئے نا بھائی، تھوڑا سا ایسے ہو گیا نا یہ کیا ہو رہا ہے، بس وہ مسلط. پھر وہ آپ کا بھی یوں مروڑ دے گا آپ کو، ایک اور آپ پہ بھی آ جائے گا، آپ کو کہے گا آپ کو انڈونیشیا لے کے جاؤں گا میں. وہ بنگلہ دیش، آپ کا ٹکٹ انڈونیشیا، تیسرا آئے گا تو وہ فلسطین. تو بس اسی میں لگے رہو، پھر تو ہر ایک کے ٹکٹ کراتے رہو. تو حضرت کے پاس ٹائم نہیں، حضرت گئے، حضرت نے ہاتھ بھی حضرت کا بڑا مضبوط تھا جن لوگوں نے دیکھا ہے، تو ایک گھما کے لگا زور سے ایسی کی تیسی، ہمیں ڈرا رہا ہے. وہ پڑاک نیچے گرا بے ہوش، تھوڑی دیر کے بعد اٹھا کہنے لگا ہم جا رہے ہیں. چلا گیا، وہ بچہ ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اس جن نے جا کے اپنے جنات میں مشہور کر دیا کہ یار ان کا تھپڑ بڑا سخت ہے. اس کے بعد حضرت کے ساتھ کئی واقعات ایسے ہوئے، کسی پہ جن چڑھتا تھا نا، حضرت ان کو یہ کہتے تھے کہ ان کو بتا دو مفتی رشید احمد آ رہے ہیں. تو حضرت ابھی گھر پہنچتے تھے، گھر والے بتاتے تھے کہ یہ جنات نے جب سنا کہ رشید احمد صاحب آ رہے ہیں، حضرت مفتی رشید احمد صاحب، تو جن کہتے تھے مفتی صاحب آ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ بڑا مشہور مقولہ تھا، مفتی صاحب آ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں. تو بالکل نہ ڈرا کرو. یہ جو عامل لوگ جب ڈرائے نا تمہیں کہ ہم تم پر یوں کر دیں گے، وہ تو تیرے باپ میں دم ہی نہیں ہے کچھ کرنے کا، تو کر کے دکھا یار، دیکھوں میں تو کرتا کیا ہے. ہوتا کیا ہے، لوگ ڈرتے ہیں یار اس عامل نے نا مجھ پہ جادو کا وہ کر دیا ہے، ڈرا ہوا بیٹھ، آیت الکرسی بھی پڑھ رہا ہے، پھر یہ بھی سائیکی ہو گیا، پھر ہو گیا. جب ایک دفعہ نفسیاتی ہو گیا نا، ایک لڑکے کا میرے پاس فون آیا کہ حضرت میں ایک عامل کو برا بلا کہتا ہوں، اس عامل نے کہا ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں. اب یہ ڈر رہا ہے گھر میں، مجھے فون کیا حضرت، میں نے تو بول تو دیا تھا اس کو بیان سن کے، لیکن پرابلم میں پھنس گیا ہوں میں. میں نے کہا اس عامل کو فون کرو، بولو بھائی یہ اس کو سلیٹ لینگویج کہتے ہیں بازاری زبان، لیکن یہ پھڈوں میں تو یہی ہوتی ہے نا بازاری، تیرے باپ میں دم. یہ تو اب لوگ کہتے ہیں نا ممبر پہ مولوی صاحب کیسی باتیں کرتے، لیکن اب میں پھڈا تو یہی اسی طرح ہی بات ہوگی نا، میں یہ تھوڑی کہوں گا آپ کے پاپا میں اگر دم ہے تو آپ بتائیے، آپ کی پیرنٹس میں اگر دم ہے تو آپ کچھ کر کے دکھائیے. تو جو جیسا واقعہ ہوتا ہے چاہے ممبر ہو کہیں بھی ہو، بیان تو ویسے ہی کرنا ہے. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا اس کو فون ملاؤ اور اس سے بولو تیرے باپ میں دم ہی نہیں ہے کچھ کرنے کا، باپ کا حوالہ اس لیے کہ تیرے باپ میں نہیں ہے، تو تو اس کا بیٹا ہے نا، تو کیا کر لے گا؟ تو تو نے جو کرنا ہے نا، جتنے منتر پڑھنے ہیں بیٹھ کے سارے میرے خلاف پڑھ لے، تو میرا ایک بال نہیں گرا سکتا۔ اس کو میں نے کہا یہ دھمکی لگا دو، اور بولو پھر میں نے جو تیرے ساتھ کیا نا اس کو بولو، خود میں نے کہا دھمکی دو، بولو کہ یہ تو میں دیکھ تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں، تیرا سارا ٹھیا ٹھکانا اٹھوا کے میں نے 90 والوں سے برباد نہیں کروایا نا، پھر دیکھنا۔ میں نے کہا حوالہ دے دو 90 کا۔ تو وہ 24 گزرے، اس کا فون آیا، کہہ رہا ہے اللہ کا شکر ہے کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے ایسی دھمکی دے دی تھی، بالکل فٹ فاٹ ہے، صحیح ہوں میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ عامل ڈرتے ہیں۔ دیکھو پولیس والے جب جاتے ہیں نا عاملوں پہ چھاپا مارنے، تو عاملوں کے جنات کدھر غائب ہو جاتے ہیں؟ حالانکہ یہ تو 10-10 لاکھ کہتے ہیں نا جنات، 10 لاکھ جنات، عامل ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ایک میں قاری صاحب تھے، سبا اشرف، بڑے نیک، لیکن سارے ہی چھوڑو ہوتے ہیں اس میں۔ مجھے کہہ رہے میں نے 10 لاکھ جنات جلائے ہیں۔ میں نے کہا کچھ تھوڑا سا کم کر لو بھائی، تھوڑا سا کم۔ تو وہ قاری صاحب کو بھی عامل نے بیوقوف بنا دیا، وہ نیک آدمی تھے، لیکن یہ عامل بیوقوف بنا دیتے ہیں کہ آپ کو بھی میں نے یہ ہنر دے دیا ہے، اب اس کو پتہ نہیں کیا جلتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہہ رہے 10 لاکھ جنات۔ اور قاری بھی ہمارے جامعۃ الرشید کے، ٹھیک ہے نا، اپنے ہی مدرسوں کا یہ حال ہے ہمارے، باقیوں کو ہم کیا روئیں۔ تو اس لیے بتا رہا ہوں، اس میں کوئی کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضرت جی نے فلانے بزرگ فلانے صاحب ہیں تو فلانے، سب ایسے چل رہا ہے حساب کتاب، خود ہی اتار دیا کرو، ٹھیک ہے، 2-4 کس کس کے لگا دو، یا یہ کہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مارو، دیکھو کتنا اثر ہوگا آپ میں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں نیک پرہیزگار نہیں ہے، نیک آدمی کی پھونک میں زیادہ دم ہے، تو کوئی بھی قریب میں مولوی صاحب جو آپ کو لگیں یہ نیک ہیں، مولوی صاحب ہونے کے باوجود یہ نیک ہیں، تو آپ ان سے دم کرا لیا کرو، صحیح نا، ادھر ادھر نا، کسی جو بھی آپ کو بزرگ لگیں، اچھے لگیں کہ بھائی حضرت آپ کی پھونک میں زیادہ دم ہے، آپ تلاوت کرتے ہیں، آپ نیک آدمی ہیں، تو اس میں یہ اللہ کی رحمت سے امید ہے بھائی، برکت کا تو کوئی منکر نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کسی کی پھونک میں زیادہ برکت رکھی ہے، کسی میں کم برکت رکھی ہے۔ گٹکے والا پھونکے گا وہ کچھ اور ہی ہو جائے گا اس میں، ٹھیک ہے نا، وہ تو دو چار جنات پہلے سے تھے، وہ اور بھی آ جائیں گے، اس کی بدبو سونگے نا، جنات کو بدبو سے بڑی محبت ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں، خوشبو اور یہ جو ہے نا اس صفائی ستھرائی سے جنات نفرت کرتے ہیں، گندگی ناپاکیوں سے محبت کرتے ہیں جنات۔ تو یہ جنات کی بات آئی تو میں نے اس لیے بتا دیا۔ اچھا اب اس کے بعد جو ہم نے پڑھی، اتنا وقت تو نہیں ہے، جلدی سے سمیٹتا ہوں، سورہ فتح پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالی نے صحابہ کرام کی بیعت رضوان کو ذکر کیا ہے۔ یہ مزہ اس لیے آتا ہے پڑھنے میں کہ جب آپ پورا قرآن سنتے ہیں سمجھتے ہیں، تو تمام امتیوں کے حالات سامنے آتے ہیں انسان کے، پچھلی امتوں میں آنے والے نبیوں کو ان کے امتیوں نے کیسا کیسا ستایا ہے، لیکن جب بات آتی ہے صحابہ کرام کی، تو قرآن پھر ان کی تعریفیں کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی ملے ہیں وہ موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں، وہ عیسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موت پر بیعت لی تھی درخت کے نیچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا کہ آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، تو آپ نے صحابہ کرام کو لیا، چلو بھائی عمرہ کرنے چلتے ہیں، مشرکین کو بتا دیا ہم لڑنے بھڑنے نہیں آ رہے مکہ، صرف عمرہ کریں گے اور واپس آ جائیں گے، صحیح ہے نا۔ تو عرب میں دستور تھا دین ابراہیمی کہ بیت اللہ سے کوئی کسی کو نہیں روک سکتا، طواف سے اور حج عمرے سے، چاہے وہ آپ کے مذہب پہ ہو یا نہ ہو۔ تو مشرکین کے ہاں یہ قانون تھا، اسی قانون کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کہ بھائی آپ جا کے عمرہ کریں گے، اور مشرکین کو پہلے بتا دیں گے کہ ہم جنگ و جدال کے لیے نہیں آئے، تو کیونکہ خواب بھی آیا تھا۔ اب جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے ہیں، تو قصہ بہت سمیٹ رہا ہوں، مشرکین نے آنے سے منع کر دیا، آپ نے قاصد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرکین سے بات چیت کے لیے بھیجا کہ وہ یہ بتائیں کہ ہم لڑنے کے لیے، نہ ہم تمہیں ماریں گے نہ تم ہمیں، عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے۔ تو حضرت عثمان کے بارے میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ قاصد کو شہید کرنا، سفیر کو، کسی بھی ملک کا جو سفیر آتا ہے نا، تو وہ پیغام لے کر آتا ہے، اس کو قتل کرنے کا دنیا میں کہیں بھی قانون نہیں ہے، اس طرح تو پھر کوئی ملک کسی ملک سے بات چیت ہی نہیں کر سکتا نا۔ تو جب یہ خبر آئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے۔ 1400 صحابہ تھے یہ، تقریباً 6 یا 5 کا واقعہ، زیادہ روایات 6 کی ہیں، ہجرت کے 6 کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے موت پر بیعت لی، تو 1400 صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک ہمارے جسم میں خون ہے. یہ 1400 تھے اور مکہ والے بہت زیادہ تھے. تو اللہ کو ان کی یہ بیعت پسند آئی. حضرت عثمان چونکہ موجود نہیں تھے اور یہ بھی امکان تھا کہ ہو سکتا ہے زندہ ہوں, تو آپ علیہ السلام کو خیال آیا کہ یہ اتنی مبارک بیعت ہے, یہ موقع پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں آئے یا نہ آئے, تو ایسا نہ ہو کہ عثمان زندہ ہو اور اس بیعت سے محروم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایا ہاتھ اوپر کیا اور فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے, اور پھر اپنے بائیں ہاتھ پہ بیعت کیا. یہ حضرت عثمان کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے, بہت بڑی فضیلت. ایک تو نبی کو 100% یقین تھا کہ عثمان ہوتے تو اس بیعت سے انکار نہیں کرتے. دوسرا, نبی نے اپنے ہاتھ کو کس کا ہاتھ قرار دیا؟ کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنے ہاتھ کے ذریعے, اپنے ہاتھ استعمال کر کے کسی دوسرے کی اپنے سے بیعت کر لے, ایسا دنیا میں ممکن نہیں ہے, اس بیعت کو کوئی مانتا نہیں ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ اٹھایا اور فرمایا کہ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ عثمان کا ہاتھ, اور بیعت ہوئے. اس پہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں آیات نازل کی, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ, تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے, آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. اور قرآن نے بھی کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, اے محمد جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے, وہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے, محمد کا ہاتھ نہیں ہے. محمد کا ہاتھ تو ایک علامت کے طور پر ہے, ورنہ یہ حقیقت میں اپنا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. تو اللہ نے ان صحابہ کرام کی تعریف فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ کیا کہ مشرکین سے مذاکرات کیے جائیں اور جنگ نہ کی جائے, کیونکہ تھے تھوڑے 1400, موت پر بیعت تو ہے, سارے شہید ہو گئے تو آگے اسلام کی خدمت کون کرے گا؟ تو جذبہ بھی سامنے آ گیا صحابہ کا لڑنے کا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور مصلحت بھی. حضرت عثمان واپس آ گئے تھے, اطلاع مل گئی کہ نہیں شہید نہیں ہوئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے معاہدے کیے جنگ بندی کے. مشرکین نے کہا کہ آپ اگلے سال عمرہ کریں گے, اس سال نہیں کریں گے. یہ معاہدہ آپ نے قبول کیا, اور بہت ساری شقیں تھیں اس میں, 10 سال تک آپس میں لڑائی نہیں ہوگی. ادھر سے کوئی مسلمان ہو کر ادھر آئے گا واپس کر دیں گے, ادھر سے کوئی مسلمان ہو کر ادھر جائے گا ہم واپس نہیں کریں گے. تو ان شرائط میں بہت ساری شرائط ایسی تھیں جس میں مسلمانوں کو دبنا پڑا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت کا چونکہ یہ پہلو بھی دکھانا تھا کہ ہمیشہ تلوار نہیں ہے, تلوار وہاں چلاؤ جہاں تلوار چلانے میں مصلحت ہے, اور جہاں معاہدہ اور ایگریمنٹ کرنے میں فائدہ ہو وہاں معاہدے کرو. جہاد جو ہے نا جذبات سے نہیں ہوتا بلکہ عقل اور شعور سے ہوتا ہے, مصلحت سے ہوتا ہے, کہ ہر جگہ جا کے پھٹنا, ہر ایک کو گھونپنا, ٹھیک ہے نا, تو ایسا نہیں ہوتا. سارے پہلو سامنے آئے, یہ ایک بہت بڑی, کیونکہ آخری نبی ہے نا, اب کوئی نبی نہیں آئے گا, تو ساری تعلیمات انہی نبی نے دینی ہے, صرف 23 سال کی زندگی میں سب کچھ سکھا کے جانا ہے. تو اب جو ہے اس پر اللہ تعالی نے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی اور فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور محمد کے ساتھ جو لوگ ہیں, یہ لفظ بڑا زبردست ہے, والذین معہ, جو لوگ محمد کے ساتھ ہیں, یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ صحابہ کرام کو محمد کا ساتھی کہہ رہے ہیں. ہر نبی کے ساتھ اس کی مدد کرنے والے ساتھی ہوتے ہیں, نہیں ہوتے, ہوتے کہ نہیں ہوتے, ہر نبی کے ساتھ. بلکہ جو بھی دین کا داعی اور مبلغ ہوتا ہے نا, اکیلا نہیں ہوتا, کچھ لوگ اس کے ہم نوا ہوتے ہیں جو اس کی دعوت میں معاون اور مددگار بنتے ہیں, اس کا ساتھ دیتے ہیں. کسی خانقاہ کو دیکھ لیں, کسی دینی تحریک کو دیکھ لیں, کسی عالم کو دیکھ لیں, کسی مفتی کو دیکھ لیں, کسی پیر و مرشد کو دیکھ لیں, تو ہر ایک کے کچھ ساتھی ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ مدد کرتے ہیں تاکہ اس کے مشن کو آگے لے کے چلیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ کس کے ساتھی ہیں؟ محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم, محمد الرسول اللہ والذین معہ. فرمایا محمد کی شان تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول, اس سے زیادہ کیا شان بیان ہو. اللہ کے سفیر ہیں دنیا میں آئے ہیں, لیکن وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار, کافروں پر بڑے سخت. یہاں کافر سے مراد ہر کافر نہیں ہے, بلکہ کافر سے مراد وہ کافر جو اسلام کے خلاف لڑنے والا کافر ہے. یہ ذہن میں رکھیں, ہر کافر کے خلاف شدت کا حکم نہیں ہے شریعت میں, کیونکہ یہ صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پڑوس میں رہنے والے یہودی کو بھی تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے, اس کے مریض کی عیادت کیا کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے. تو یہاں مخصوص کافر مراد ہیں, وہ کون سے کافر جو اسلام کے خلاف لڑنے والے ہیں. تو جو لڑنے والے ہیں ان کے لیے مسلمانوں کے دل میں بھی نرم گوشا نہیں ہوتا, جیسے آج دیکھ لو افغانستان میں ہے کہ نہیں, ادھر سے بھی لڑ رہے ہیں تو ادھر سے بھی کوئی کم حساب نہیں ہے, یہ بھی پھٹتے ہیں سخت ہیں, سخت نرمی نہیں ہے ان میں, لڑتے ہیں تو بتا دیتے ہیں کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہیں طاقت کے ذریعے دبایا جا سکے, ہم وہ لوگ نہیں ہیں. محبت سے بات کرو گے تو محبت سے بات کریں گے, اگر طاقت سے بات کرتے ہو تو پھر طاقت سے ہمیں دبانا ممکن نہیں ہے, یہ غیر مسلموں کے لیے. تو فرمایا شداء والکفار رحما بینہم, آپس میں بڑے رحم دل ہیں. تراہم رکا, یہ مزہ اس وقت آتا ہے جب آپ کو باقی قرآن بھی سمجھ میں آتا ہو کہ پچھلی امتیں کیسے اپنے پیغمبروں کو ستاتی تھیں, کیسے ستاتی تھیں. اللہ فرما رہے تراہم, اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا, ان محمد کے ساتھیوں کو. رکان سجدن, کبھی رکو کی حالت میں اور کبھی سجدے کی حالت میں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اور ان کا رکوع اور سجود صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے. میری اور آپ کی نماز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے, کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی دل کو چیر کے دیکھ سکتا ہے؟ جبکہ اللہ صحابہ کی نماز کو سند دے رہے ہیں کہ یہ کس کے لیے ہے, اس میں کوئی دنیا کا مفاد ہے ہی نہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ اس کا بدلہ صرف اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور فرمایا ان کی نماز اور سجدے, اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کو نمازیں اور سجدے بہت پسند ہیں. نماز اور سجدے, یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا, یہ معمولی چیز نہیں ہے. نماز کی کثرت جو ہے نا, نوافل, تراویح, تہجد, یہ بہت پسند ہے اللہ کو, کیونکہ اللہ نے صحابہ کرام کی اس صفت کو ہائی لائٹ کیا یہاں پہ, اسی صفت کو نمایاں کیا جاتا ہے جو اللہ کو پسند ہے. آپ کے دل میں کسی سے نفرت ہو تو آپ اس آدمی کی محبت جب دل میں بٹھاؤ گے تو اس کی وہ صفات بیان کرو گے جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں, نہیں یاری بات سمجھ میں, وہ خاص طور پہ بیان کرو گے تاکہ آپ کے دل میں اس کی محبت ہو. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی جب بھی تم انہوں دیکھو گے, یا تو رکوع اور سجود میں, نماز میں, اور وہ نماز بھی اخلاص کے ساتھ, تو اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا انہ یراک حین تقوم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کو اس وقت دیکھتے ہیں جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, اور جب جماعت کی نماز میں آپ سجدے میں الٹ پلٹ ہوتے ہیں. الٹنا پلٹنا کسے کہتے ہیں؟ کثرت سے رکعتیں پڑھتے ہیں نا, تو بار بار سجدے سے جانا, اٹھنا, رکوع میں جانا, پھر سجدے میں جانا, پھر اٹھنا, پھر سجدہ کرنا, یہ منظر ہم دیکھ رہے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں نا تراوی کو تو اٹھک بیٹھک ہے, یہ کس چیز کی؟ یہ رکوع اور سجدے کے لیے اٹھک بیٹھک ہے. تو اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کے رکوع اور سجدوں میں جانے کی اٹھک بیٹھک کو دیکھ رہے ہیں. تو اس دیکھ رہے ہیں کیوں؟ اللہ تو ہر وقت ہر ایک کی ہر چیز دیکھ رہا ہے نا, لیکن اس کو خصوصیت سے دیکھتے ہیں کیونکہ اللہ کو یہ ادا پسند ہے کہ بار بار رکوع میں جانا, اٹھنا, پھر رکوع کرنا, پھر سجدے میں جانا, پھر اٹھنا, پھر سجدہ تو دو دفعہ ہوتا ہے, پھر اٹھ کے پھر سجدہ. البتہ وہ والی تراوی نہ ہو جو دیہاتوں میں ہوتی ہو, کہ اٹھک پٹک ہی ہوتی ہے, سجدہ نہیں ہوتا اس میں. وہ میں نے بتایا تھا نا, وہ تراوی دیہاتوں میں ایسے ہوتی ہے کہ امام سے ریس لگانا ممکن نہیں ہوتا. وہ ایک دم, میں نے ایک دفعہ کسی گاؤں میں نماز پڑھا دی, امام بن گیا میں. انہوں نے کہا آپ دن نماز پڑھائیں, میں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے. میں جب رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے آرام سے کھڑا ہوا, وہ لوگ کھڑے نہیں ہوتے تھے, وہ رکوع کے بعد تھوڑا سا نا جمبو جٹ طیارے کی طرح ایک دم ڈائپ لگا دیتے تھے ایسے یوں ایک دم. اب ان کو اپنے امام کی عادت تھی, ہمیں اپنی والی عادت تھی. ہم جب کھڑے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے, جیسی کھڑا ہوا ہوں تو میں نے آرام سے توجہ میری سامنے ربنا لک الحمد. اب میں جب رکوع سجدے میں جانے کے پیچھے دیکھا پوری پبلک سجدے میں پہلے سے, اور سجدے میں ان کا خیال تھا کہ امام ہم سے پہلے پہنچ چکا ہوگا, لیکن جب سجدے کے قریب گئے نا تو پھر میری طرف یوں کر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھی تک وہاں کھڑا ہوا کیا کر رہا ہے. مجھے بڑی ہنسی آئی. بالکل یہ منظر تھا کہ سجدے کے قریب جا کے نا یوں کر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ امام کو کیا ہو گیا, کیا کر رہا ہے ابھی تک. تو یہ والا الٹنا پلٹنا نہیں, وہ جس میں رکوع اور سجدے کی تسبیحات مکمل کی جائیں, کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ تو تسلی سے کہنا انسان. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ تراوی میں اگر بہت اسپیڈ مار رہا ہے نا امام تو پھر اس کے پیچھے تراوی پڑھنا جائز نہیں ہے, پھر بہتر ہے گھر میں چھوٹی صورتوں سے پڑھ لو, کیونکہ نماز کو بیڑا نہ رکھ کرے آدمی, نماز کا برباد نہ کرے. تو اللہ نے کیا صفت بیان کی کہ تم ان کو دیکھو گے رکوع اور سجود میں, اور فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, فرمایا سجدوں کے آثار تمہیں ان کے چہروں سے نظر آئیں گے. رات کو تنہائیوں میں جو نماز پڑھتے ہیں اور سجدے میں روتے ہیں, دن میں ان کے چہرے بتائیں گے. چہرے جب انسان اللہ کی عبادت کثرت سے کرتا ہے اس کے چہرے پہ خاص قسم کا نور پیدا ہو جاتا ہے. فرمایا کہ ان کی جو دل کی کیفیت ہے وہ ان کے چہروں سے جھلکتی ہے, اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. محمد کے جو ساتھی ملنے والے تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ صفات ہم موسیٰ کو بھی بتا چکے تھے تورات میں, اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی بتا چکے تھے انجیل میں, اور یہود و نصارہ کو بھی بتا چکے تھے تورات اور انجیل میں. تورات اور انجیل میں جو آنے والا نبی تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں اس کی بشارتیں تھیں کہ ایک عرب میں نبی آئے گا, تو وہاں اس کے ساتھیوں کی بشارتیں بھی تھیں کہ جیسے نبی میں یہ علامتیں ہوں گی, اس نبی کے سچے ہونے کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھیوں کی یہ علامتیں ہوں گی. تو بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھ کر یقین کرتے تھے کہ یہ نبی سچا ہے, کیونکہ تورات اور انجیل میں جس پیغمبر کی سچے نبی کی علامتیں لکھی تھیں اس میں یہ بھی تھا کہ اس کے ساتھیوں میں یہ علامتیں ہوں گی, کثرت سے رکوع اور سجود کریں گے اور ان کے چہروں سے نور برستا ہوگا تہجد اور تلاوت کا, اللہ کے خوف سے رونے کا. تو یہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی ایک علامت. پھر آگے اللہ نے ایک مثال دی, کزرع اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. فرمائے ان کی مثال ایسے ہے جیسے کھیتی میں کونپل نکلتی ہے, پہلے بڑی کمزور, کسان محنت کرتا ہے نا ایک درخت لگانے کی, پہلے ایک ننا سا پودا نکلتا ہے, کہ اس کسان کیسے اپنے خون سے اس کی آبیاری کرتا ہے, اس کو طوفانوں سے بچاتا ہے کہ بھئی طوفانوں سے بچاؤ, ایک ہوا کا جھونکا بھی اس پودے کو اکھاڑ کے لے جا سکتا ہے. تو جیسے پھر آہستہ آہستہ وہ کیا بنتا ہے, فاستغلظ, وہ تنا موٹا ہونا شروع ہوتا ہے, فاستوى علی سوقہ, اور پھر اتنا طاقتور درخت بن جاتا ہے مضبوط تنے کے ساتھ کہ اس کو بڑے بڑے طوفان زمین پہ نہیں گرا سکتے. فرمایا محمد کے ساتھی بھی ایسے ہیں کہ ایسے پہلے ایک کونپل تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون سے اس کو سیراب کیا, بلال ایمان لے کر آ رہے ہیں اور گرم ریتوں پہ لٹایا جا رہا ہے, کمزور, بہت کمزور, ابو بکر ایمان لا رہے ہیں اپنے ایمان کو چھپا رہے ہیں, خباب ابن ارت ایمان لا رہے ہیں چھپا رہے ہیں, اتنے کمزور کہ ہوا کا جھونکا سب کو ختم کر دے, یعنی ان کی طاقت اور قوت کو ختم کر دے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خون کی آبیاری سے اور اللہ سے دعائیں اور محنت کے ذریعے لگے رہے اس پودے پہ, محنت ہوتے 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 10 لاکھ کا لشکر تیار ہو گیا, 10,000 کا پہلے لشکر, پھر جو ہے نا 1,24,000 کا لشکر فتح مکہ کے وقت, اور پھر اتنا طاقتور درخت بن گیا کہ اب نہ صرف یہ کہ اسے طوفان نہیں گرا سکتے بلکہ یہ روم اور فارس کی طاقتوں کو للکار رہا ہے, چیلنج کر رہا ہے, جس طرف یہ رخ کرتا ہے ان حکومتوں کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے وہ. ایسا رخ کیا نا صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو تلوار لے کے چلے ہیں روم اور فارس کی سلطنتوں کو تو اکھیڑا ہے, جو تہس نہس کر کے رکھ دیا. خالد بن ولید ایک دفعہ لڑائی کے میدان میں, تو فارس کا ایک بادشاہ آیا کہنے لگا کہ بھائی اے عرب لوگ, اے عرب تمہارے پاس تو نہ کھانے کو روٹی تھی نہ پینے کو پانی, تم تو حاجیوں کو لوٹ کے گزارا کرتے تھے, عربوں کا جو آمدن تھی نا وہی تھا, حاجی لوگ آ رہے ہیں ان کی جیبیں کاٹو, ایسے غریب مسکین تو پیغام بھیجا کہ بھئی تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، تمہیں اگر روٹی کی ضرورت ہے نا تو ہم تمہیں گھر پہنچا دیں گے، پانی چاہیے پہنچا دیں گے. تو خالد بن، ہاں رومیوں سے لڑائی تھی، تو خالد بن ولید نے فرمایا ہمیں نہ روٹی چاہیے نہ پانی، ہم نے سنا رومیوں کا خون بڑا لذیذ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، مطلب یہ کہ گل ویلے دی تے پھل موسم دا، بات پتے کی کرو، جو ہم نے تمہیں دعوت دی ہے نا، دعوت کیا ہو، اسلام قبول کرو. بت یہ جو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، اور یہ جو دنیا میں شرک پھیلا رہے ہو، بے حیائی، یہ ختم کرو، جو دعوت ہے اسلام کی، ورنہ آؤ میدان میں دو دو ہاتھ ہوتے ہیں. تو یہ مضبوط تناور درخت اللہ فرماتے ہیں کزر ان اخرج شطہ فازرہ فاستغلظ فاستوى على سوقی یعجب الزراع. کیا عجیب الفاظ ہیں، فرمائے جب وہ کونپل تھی نا تو کسی کو اسے دیکھ کے حسد نہیں ہوتا تھا، کسی دوسرے کسان کو، کسانوں میں بھی جیلیسی ہوتی ہے نا ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے کہ یار اس کے کھیت میں اتنا لہلہاتی فصلیں، اتنے درخت، اور میرے کھیت میں کچھ بھی نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں شروع میں کسی کو حسد نہیں ہوتا تھا، کسی غیر مسلم کو. یہ بلال ہے غلام ایمان لے آیا، ایک ابو بکر ایمان لے آئے، ایک عبداللہ بن مسعود چھوٹے قد کے دبلے پتلے سے، چار چھ آدمی ایمان لا رہے ہیں، کیا ان کو دیکھ کے انسان حسد کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے قائد بن جائیں گے. فرمائے لیکن جب وہ تناور درخت بنتا ہے اور پھل دیتا ہے تو یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، دوسرے کسان اسے دیکھ کے جلتے ہیں، یہ کیا، یہ کیا، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کے کھیت ایسے لہرا رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہود و نصارہ شروع میں تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ایسی باریک کونپلے نکلی ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور اللہ کی مدد اور ان صحابہ کی محنت اور ان کا راتوں کو اٹھنا اور ان کی نمازیں، انہوں نے اس درخت کو ایسا بنا دیا کہ ساری دنیا آج تک مسلمانوں سے جل رہی ہے. آج تک تبھی دنیا میں کسی قوم پر ظلم نہیں ہو رہا سوائے مسلمانوں پر. کیوں جلتے ہیں؟ کہ ان کا مذہب ہمارے مذہب سے اچھا، ان کی تعلیمات ہماری تعلیمات سے اچھی، یہ ہوں گے تو لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے، ہمیں چھوڑ دیں گے. برما میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اور ساری دنیا میں جہاں جہاں دیکھ لو، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، سب مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا. تو ابھی تک یہ جلن ختم نہیں ہوئی، کیوں؟ اتنے طاقتور، اب تو طاقت ہے بھی نہیں پھر بھی جلنا ختم نہیں ہوتے. اب تو مسلمان خالی پیلی ہو چکے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی جل رہے ہیں کہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے، ماچس کی تیلی بھی نہیں ہونی چاہیے ان کے پاس. سمجھ میں آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو ماچس کی تیلی بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ پھٹ سکتے ہیں کبھی بھی، ٹھیک ہے نا، یہ پھٹ جائے. تو دیکھو پاکستان سے کتنا ڈرتا ہے امریکہ، حالانکہ امریکہ خود پاکستان کو جہاز دیتا ہے. بھائی تم جس کو جہاز دے رہے ہو، جس کو سب چیزیں دے رہے ہو، اس سے تم ڈر کیوں رہے ہو؟ وہ تمہارا کیا بگاڑ لے گا؟ پھر بھی ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا کہ نہیں بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے ان لوگوں کو. اور جو اسلامی ممالک ہیں سب کے خلاف سازشیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کہ ان کو ڈر کس سے ہے؟ اسلامی ملکوں سے. تو یہ ہے لیغیظ بہم الکفار، صحابہ کرام نے جو درخت قائم کیا تھا نا اسلام کا اور طاقتور بنا دیا، اس کی طاقت اور قوت الحمدللہ اس کے اثرات آج تک باقی ہیں. اللہ تعالیٰ، اچھا آخر میں اللہ نے سورت کو ختم کیا صحابہ کرام سے آخرت کا بھی وعدہ کیا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. فرمایا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف بھی کرے گا اور اجر عظیم بھی. اس میں بتا دیا کہ ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ان کی غلطی کا معافی کا اللہ نے پہلے سے اعلان کر دیا ہے، کیونکہ ان کی خصوصیات بہت ہیں، ان کی اچھی باتیں بہت ہیں. تو اب جو بدبخت ہوگا وہ ان کی غلطیاں دیکھ کے اچھالے گا، اور جو عقل مند ہوگا وہ کہے گا بھائی جس کی خطا ہوئی ہے جس سے، جب وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے تو ہمیں کیا تکلیف ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ اس لیے معاف کر رہا ہے کہ ان کے دوسرے اعمال بھی بہت ہیں. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں صحابہ سے محبت پیدا فرمائے اور ہمیں بھی صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.